الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على نبينا المصطفى وبارك عليه وعلى اله وصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى. اس وقت جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا نام محدثین کے عرف میں حدیث مسلسل بالاولیت ہے, اس کو حدیث الرحمت بھی کہتے ہیں. مسلسل بالاولیت کہنے کی وجہ تو یہ ہے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی ہے اور یہ 1500 سال کا عمل ہے. آج سے لے کر سفیان ابن عیینہ تک یہ سلسلہ چل رہا ہے جو تبع تابعی ہے. تبع تابعی جو تابعی کے بعد آیا اور تابعی جو صحابی کے بعد آیا اور صحابی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ کی صحبت پائی. یہی تعریف امام بخاری, امام طحاوی اور امام احمد وغیرہ سے منقول ہے. بہت سے علماء نے اس میں قید لگا دی 1 سال کی صحبت پائی ہو یا اور مدتیں ذکر کرتے ہیں, لیکن عام علماء نے عمل پہلی کردہ تعریف کے مطابق کیا ہے. صحبت ساتھ ہو جانے کا نام ہے, ساتھ ہونے کا خاصہ یہ ہے کہ ہر مصاحب اپنے ساتھی کے اخلاق, اطوار, اعمال اختیار کرتا, اس کی خوبو اختیار کر لیتا ہے. ان القرین بالمقارب مقارن یقتدی, خربزار خربزار بوئے برد, ہر کسی دیگرے خوئے برد. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث شریف کے پڑھنے سے انسان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبو پیدا ہو جاتی, آپ کا طریقہ آ جاتا, آپ کے اندر کے جواہر حسب حیثیت انسان میں رونما ہو جاتے ہیں. جو بھی چاہتا ہو کہ یہ صفت اس کو حاصل ہو تو حدیث نبویہ کا مطالعہ کرے, کثرت سے اس کو دیکھے. اسی لیے کسی نے کہا ہے اہل النبی ہمو اہل الحدیث ہمو اہل النبی و ان لم یسحبو نفسہ انفاسہ سہلو. حدیث والے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے ان کے گھر کے لوگ ہیں. اگرچہ آپ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کے انفاس مقدسہ کلمات طیبہ کی صحبت ان کو مل گئی ہے. امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں تنہا بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں, فرمایا میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ ہوتا ہوں. پوچھنے والا بھی کوئی گجراتی ضدی ہٹی ہوگا. کہنے لگا بھلا اس زمانے میں کہاں صحابہ تابعین آ گئے. فرمایا کہ میں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں, اس میں صحابہ اور تابعین کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. آدمی خاموش ہو گیا. آدمی جس چیز کا کثرت سے مطالعہ کرتا ہے اس کا اس پر اثر ظاہر ہوتا. حضرت شیخ نے کہیں لکھا ہے اگر کوئی آدمی رات بھر ادھر ادھر کی خرافات میں لگا اور کوئی آدمی نیک عمل میں لگا ہوا ہو, صبح کو دونوں کے چہروں میں کھلا ہوا فرق ہوگا. نیکی کرنے والے کا چہرہ روشن چمکدار ہوتا ہے اور جو نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اس کے چہرے پر جیسا عمل ہوگا ویسا ظاہر ہوگا. اور یہ چیز بالکل ظاہر و باہر ہے. آپ لوگ اپنے گھروں کو اتنے دور سے چھوڑ کے آئے ہیں, میں تقریر سننے کے لیے نہیں, میں مقرر نہیں, واعظ نہیں, خطیب شعلہ بیان نہیں ہوں, میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں. میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہی حدیث شریف ہے, اسی میں میری زندگی گزر گئی. راتوں دن میں نے اس میں گزار دیے ہیں اور یہی چیز میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. آگے مجھ کو کچھ نہیں آتا ہے. اور جب ایسے شخص کے پاس آئیں گے جس کو حدیث شریف کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ کچھ کہے گا تو حدیث کی کوئی بات, حدیث کا کوئی قصہ, حدیث کی کوئی حکایت ذکر کرے گا. آپ اسی کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں اور سننے کا فائدہ آپ میں یہ حس پیدا ہوگا کہ آپ کے اندر صحابہ کی خوبو پیدا ہو جائے گی. ان کی صحبت کے برکات و اثرات ظاہر ہو جائیں گے. یہی بات دل میں لے کر کے آپ لوگ یہاں آئیں اور شریک درس ہوں تاکہ آپ کے باطن کے اندر جلوہ نبوی روشن ہو جائے اور آپ اللہ کے رسول کے فرمان کے انوار سے منور ہو جائیں. ہر ایک کچھ نہ کچھ نبی کے کلام کی برکات کا اثر رکھتا ہے. میری عمر 8 سال سے بھی کم ہوگی, گاؤں میں ایک واعظ تشریف لائے تھے مولانا فخر الحسن صاحب, جو حضرت اقدس چاند شاہ صاحب کے پوتے ہوتے تھے. چاند شاہ صاحب ایک نقشبندی بزرگ تھے. ان کے اثرات ہمارے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ اتنے زوردار متضع سنت تھے کہ بقول ایک دوست کے جدھر سے گزر گئے بدعت کا جنازہ نکل گیا. نکل جانا ہی چاہیے. بدعت کے لفظ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہونا چاہیے, لیکن جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کو خود نفرت کرنے لگتے ہیں. بدعت کہتے ہیں نئی اور انوکھی چیز کو, اور شریعت مطہرہ کی زبان میں بدعت وہ بات کہلاتی ہے. جنجن قرآن میں آئی ہو, نہ حدیث نبویہ میں آئی ہو, نہ آثار صحابہ سے منقول ہو. ظاہر ہے ایسی بات کو کون پسند کرے گا جو نہ اللہ نے کہی, نہ رسول نے کہی, نہ رسول کے صحابہ نے کہی ہے. اور وہ بات ضرور پسند کرے گا جو اللہ رسول اور ان کے صحابہ میں کہی یا کی ہے. یہاں اس وقت جو مجلس ہے وہ اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے. آپ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار, ان کے کردار, ان کے اقوال و فعال اور ان کے انوار کو اپنے اندر جذب کر کے اپنے علاقوں میں لوٹیں اور پھر اسی جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو بنائیں. جب تک آپ اپنی زندگی نبی کے سانچے میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک آپ میں کوئی بات پیدا نہ ہوگی. یہ جذبہ لے کر کے آپ جائیے کہ جو کچھ نبی نے کہا ہے ہمیں تو وہی کرنا ہے. میں بالکل آزاد کمپنی کا آدمی ہوں کہ بالکل میں صوفیوں کا قائد نہیں ہوں. صوفیوں سے بہت غصے ہوتا ہوں, تبلیغیوں کا قائد نہیں, ان سے بہت غصے ہوتا ہوں, مولویوں کا قائد نہیں ہوں جو عام مولوی ہیں. مجھے تو وہ مولوی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں. کہ آپ تو صوفیوں کی پہلی بات بہت پسند کرتے ہیں, وہ صوفیاء محققین ہیں, ان کی بات سب اچھی لگتی ہے. کہ پھر کون سے صوفی ناپسند ہیں جو محض بشور شغب کرتے ہیں اور طریق سنت ان کے زندگی کے اندر داخل نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ میں پڑھنے آیا. بڑی ایک کہانی ہے, کبھی فرصت میں سننے ماہرن بھی داستان میری. میرے باپ نے یہ سمجھا تھا کہ گھر کا مفت کا مزدور مل گیا, گھر کا بڑا لڑکا یہی ہے اور مجھ کو بھینس چرانے گھاس کاٹنے میں لگا دیا. اب یہ کام میرے بس کا تھا نہیں, میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا میں پڑھوں گا. اب جو کہ پڑھ کے کیا کرے گا, گجراتی مولوی بن جائے گا؟ میں کہا نہیں, ایمانی مولوی بنوں گا, مجھ کو پڑھنا ہے. خیر والد نے سمجھا آج نہیں تو کل پڑھنا چھوڑ ہی دے گا. ایک استاد تھے رحمت اللہ علیہ, ان کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا جہاں تین سبق کسی میں پڑھا وہ فوراً پرکھ لیتے تھے کہ یہ لڑکا کیا کرے گا. اب میرے بارے میں حضرت کا فرمان تھا یہ پڑھ لیتا لیکن اس کے احوال نہیں, کیونکہ والد چاہتے نہیں تھے, چاہتے تھے کہ گھر کا کام کرے. اور بارہا نے فرمایا تو کوئی دستکاری سیکھ لے یا کوئی چھوٹی سی دکان کر لے. اب میں کسی کام کا تھا نہیں, نہایت ردی مال جو کھوٹا مال ہوتا ہے وہ میرا وجود تھا. میں کوئی کام کرنا نہ چاہتا تھا نہ کر پاتا تھا, اس لیے میں تو ان استاد کے یہاں پہنچ گیا اور انہوں نے بار بار مجھ سے فرمایا سالہ سال تک پڑھنا مت چھوڑنا. رب العالمین نے اپنے کرم سے پڑھوا دیا, اس میں میری کسی چیز کو دخل نہیں ہے, صرف اللہ کے کرم کو دخل ہے. اور یہی ایک ایسی صفت الہی ہے جو انسان کو آگے چلاتی ہے. اگر مالک کا کرم نہ ہوتا تو میں کیا خاک پڑھ لیتا. آپ حضرات بھی کرم الہی ہی سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور اللہ کا کرم آپ پر برسے گا. شرط یہ ہے کہ آپ بھی طے کرنے کی ہمیں طریق سنت اختیار کرنا ہے. ہمارے زمانے میں جو مشکات شریف ہم نے شروع کی تو بعض بعض بچے ایسے تھے جن پر جوش طاری ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر جب وہ درود پڑھتے تو جیسے کوئی مزے کی دنیا میں گھس گیا ہے. پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, استاد سامنے موجود مولانا میر احمد صاحب, اور بچوں کو ذوق آتا تھا تو بچے ذوق کے غور میں یہ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ گجراتی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ پڑھتے تھے عشق نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمات مجھے حد تک یاد ہیں. تو آپ لوگ بھی یہاں سے جائیں تو ذوق ایمانی لے کر کے لوٹیں, اللہ کے رسول کی محبت لے کے لوٹیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان میں انقلاب برپا کر دیتی ہے, کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. ایک طالب بنگالی تھے یہاں آتے تھے, ان کے والد چاول کے تاجر تھے, بار بار کہتے تھے میرے ساتھ مل کر چاول کی تجارت کرو, تو انہوں نے کہہ دیا آپ لوگ گوشت مچھلی کھائیے گا, میں دال اور ساگ کھا لوں گا. اور اس زمانے میں ان کی 600 یا 800 تنخواہ تھی. مجھے شک ہے میں نے پوچھا تیرا گزر ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے ہو جاتا ہے. میں کہا بھائی یہ برکت اللہ کے کرم کی ہے, اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. میں ایک دن لیٹ رہا ایسے ہی بس دوپہر کا, کسی نے کہا اسمبلی کے ممبر صاحب آئے ہوئے ہیں. اب میں نے کہا بھائی میں تو کہاں سے اس کے لیے کھانا لاؤں, اور اس کے گھر میں گیا ہوں دوپہر کے وقت, بھوکا واپس کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے بچوں سے کہا بچوں ان کو کھانا کھلا دوں, اور دل میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ اے اللہ میرے پاس تو یہی دال روٹی ہے, میں ان کو اس سے اچھا کھلا نہیں سکتا, ایسا کر دے کہ ان کا جی لگ جائے کھانے. انہوں نے کھانا کھا لیا, کھانا کھا کر کے آئے سلام کیا. میں نے پوچھا چودھری صاحب آپ نے کھا لیا؟ کھا لیا. یہ کچھ ٹھیک بھی تھا کہ بہت اچھا تھا, بہت مزہ آیا. دل میں میں نے یہ جملہ رکھ لیا. جب وہ چلے گئے تو میں نے لڑکے سے کہا کہ وہ کھانا اٹھا کے دا مجھے. اب وہ دال روٹی دیا, وہی دال روٹی ہم بھی کھاتے تھے, وہی ان کو بھی کھلائی تھی, لیکن ان کے کہنے کے انداز سے لگتا تھا کہ یہ کچھ اور کھا کے آ رہے ہیں. تو واقعی میں تھا تو دال روٹی کی شکل کا کھانا, اور لذت اس کی کچھ اور تھی. میں نے کہا بھائی ایک موضوع حدیث میں یا ضعیف مقولہ میں اللہ تعالی نقل لذت طعام الاغنیاء الى طعام الفقراء, اللہ نے اغنیاء کے کھانے کی لذت کو فقراء کے کھانے کی طرف نقل کر دیا. وہی دال روٹی, دال روٹی تھی اور وہی ان صاحب نے کھائی, تو صورتن دال روٹی تھی, حقیقتن وہ کوئی اور چیز تھی. یہی ہم نے حضرت شیخ کے یہاں دیکھا کہ وہاں جو ہے کھانا سادہ ہوتا تھا, لیکن حضرت کی نیکنیتی کی وجہ سے کھانے میں لذت و برکت ہوتی تھی اور اس کی لذت ایک مشہور چیز تھی. امام یوسفین سے پوچھ لو کہ یہ کھانے میں بڑے میاں کے یہاں لذت تھی کہ نہیں تھی. ہاں یہ وہ تھی ان کی مولی اتھر بعض وقت جادو غلامی کرتے تھے. تو ایک دن کہنے لگا اتھر کہ اس میں بانٹتے ہیں, سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں اتھر کا یہ جملہ تھا کہ یہ اس میں بانٹتے ہیں, یعنی حضرت کا جو قوت فیضان ہے وہ کھانے کے اندر تقسیم ہوتا ہے, اس لیے کھانے میں خاص لذت ہوتی ہے اور وہ کھانا اچھا معلوم ہوتا ہے. تو بھائی ہر چیز اپنا ایک اثر رکھتی ہے اور جس کی طرف سے آئے وہ اثر الگ ہوتا ہے. یہی حال علوم کا ہے. الفاظ آپ پڑھ لیجئے, کوئی بھی آپ کو پڑھا دے گا, لیکن جب کوئی عشق محمدی میں ڈوب کر پڑھائے گا تو اس کے اندر محبت کی نورانیت, لذت, چاشنی شامل ہو جائے گی اور اس کی برکات سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ جب صوفی صاحب پڑھائیں گے تبھی جو ہے بات آئے گی, ہم صوفی صاحب نہیں پڑھائیں گے تو نہیں آئے گی. نہیں, جس میں اخلاص ہوگا اس کی بات کا اثر ہونا ضروری ہے. تو آپ یہاں اس وقت دربار محمدی کے ناقلین اور ان کے حکایات کے دوسروں تک پہنچانے والوں میں شامل ہیں, تو ان کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوگی. آپ اپنے اندر انہی برکات کو سمونے اور انہی حالات کو پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اسی کو کسی نے کہا ہے, اہل الحدیث ہم اہل النبی و ان لم یتلو نفسہ و انفاسہ تلو. جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے لوگ ہیں. اگر آپ کو کی ذات سے ان کو صحبت نہیں ملی, نہیں ملی, لیکن آپ کے انفاس طیبات, آپ کے کلمات مبارکات, آپ کے القاب مقدسہ کی صحبت تو ملی گئی ہے. یہی نیت کر کے آپ یہاں بیٹھیں تاکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکات و انوار حاصل ہو جائیں. اس وقت جو حدیث ہم نے پڑھی تھی, وقت مختصر اور ہم بھی بہت بیمار ہیں, اس کا نام حدیث مسلسل الاولیت ہے. ہر استاد نے اپنے ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے وہی حدیث سنی ہے, اور یہ سلسلہ آج سے لے کر ابن عیینہ تابعی تک پہنچتا ہے. میں نے یہ حدیث سب سے پہلے اپنے شیخ مولانا زکریہ سے, انہوں نے اپنے شیخ العالم حضرت مولانا خلیل احمد سے, انہوں نے اپنے شیخ مولانا عبد القیوم برہانوی سے, انہوں نے اپنے شیخ رشاد شاہ محدث دہلوی سے, انہوں نے اپنے شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے, انہوں نے اپنے شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سنی ہے. اور یہ حدیث علامہ یاسین فاضانی بھی روایت کرتے ہیں, جو ابھی قریب عہد کے ایک بہت بڑے مشہور صاحب الاسانید شیخ گزرے ہیں. میں نے ان کا زمانہ پایا, ان کے شہر مکہ میں بار بار گیا, لیکن میرے مقدر میں ان سے سننا نہیں تھا, میں ان سے حدیث نہیں سن سکا. مجھ کو بہت غم تھا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, بہت غم شدید تھا. پھر میں نے علامہ موصوف کے کئی شاگردوں احمد بن عبد السلام, محمد سوڈانی, احمد قبلہ شامی, احمد بن عبداللہ عدو وغیرہ سے حدیث سنی. ایک وقت آیا ابھی 5-6 سال پہلے, لوگوں نے بتایا کہ جدہ میں ایک شیخ ہیں جن کا نام عبداللہ بن احمد ناخبی یمانی ہے, وہ 115 سال کے ہیں اور شیخ ابن حمدان سے روایت کرتے ہیں. میں نے سوچا یہ بڑی غنیمت کا موقع ہے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, کون سے یہ حدیث سن لی. بڑی خوشی کی بات ہے, میرا سلسلہ شیخ فاضانی کے سے برابر ہو گیا. شیخ فاضانی بھی شیخ ابن حمدان کے تلمیذ تھے اور عبداللہ بن احمد ناخبی بھی ان کے تلمیذ تھے, اور شیخ ناخبی کے بارے میں ایک عرب نے بہت ہی توثیقی کلمات, اعتماد کے کلمات ذکر کیے. میں نے اس سے کہا بیٹا تم جو کچھ کہو سب ٹھیک, مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالم نے مجھ کو شیخ ناخبی تک پہنچا دیا جن کے ذریعے میری سند شیخ فاضانی کے انداز کی ہو گئی. وہ بھی ابن حمدان سے روایت کرتے ہیں اور ناخبی صاحب بھی ابن حمدان سے روایت کرتے ہیں. پھر گزشتہ سال مجھے کسی نے بتایا کہ شیخ عبد الرحمن قطامی آئے ہوئے ہیں جو 93 سال کے ہیں اور اپنے والد شیخ عبد الحی قطامی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں. میں نے سوچا بھائی یہ تو بڑی سعادت کا موقع ہے اور ان سے چل کر حدیث حاصل کرنا چاہیے. میری طبیعت بہت ہموار نہیں رہتی, خراب رہتی ہے, لیکن میں ان کے ہاں گاڑی پر پہنچا, خود میں چل نہیں سکتا. جب شیخ کو معلوم ہوا تو خود پیدل چل کے آئے اور مجھے حدیثیں سنا دی. یہ تو ذمہ بات ہے, جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جب شیخ قطانی سے مجھ کو روایت کی اجازت حاصل ہو گئی تو مجھے شیخ عبد الحی قطانی کی تمام روایات کے نقل کرنے کا اجازت عامہ کی وجہ سے حق ہو گیا, اور شیخ عبد الحی قطانی یہ بہت ہی بڑے وسیع الروایت شیخ تھے. بہت سی کتابیں, صحاح, سنن, مسامیر, معجمات, مستخرجات, مستدرکات اور فوائد, اجزاء, حوالی, سب کی اجازت ایک طرح سے مل گئی. یہ آپ لوگوں کو بیٹھے بیٹھائے یہاں حاصل ہو گئی اور آپ مفت کے پنساری بن گئے. کہ پنساری کون ہے؟ یہی جو آدمی پانی بیچتا ہے, سبزی بیچتا ہے اور چھوٹی سی دکان لگائے یہ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے چیزیں اور سامان کو فروخت کرتا ہے. میاں اس سے پڑھ کے کیا سعادت ہوگی کہ گھر بیٹھے آپ کو تمام روایت کی اجازت حاصل ہو جائے. شکریہ ادا کیجیے, رب عالم کا کرم ہے جو اس طرح سے گھر بٹھائے, ایسی صورتحال مل گئی ہے. میں نے آپ کے ہی فوراً کہہ دیا کہ بھائی شیخ عبد الرحمن آئے ہوئے ہیں, جس کو موقع ملے فون سے جا کر اجازت لے لے. لیکن وہ وقت آخر ہو چکا تھا اور سفر کے لیے جا رہے تھے, کسی کو سماع نہیں ملا. لیکن عربی بہت ہی عجیب قوم ہے, یہ علم کے بعد میں نہایت ہی قابل اعتماد لوگ ہیں. قطر کے کچھ لوگوں نے شیخ کو دعوت دی اور وہاں بلا کے ان سے حدیث کی کتابیں سنی. اور حدیث کی کتاب کیسے سنتے ہیں آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, جیسے گجراتی اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ادھر سے ادھر سامان کھینچ رہا ہے ادھر سے ادھر, ایسے ہی وہ عبداللہ تو ایک لڑکا ہے جو بالکل کالا ہے, ایک جیسے یہ آدمی کالا سا بیٹھا ہے نا, حاضر رجل کالا, یہ پیچھے بڑے بڑے بال والا, ایسے تو وہ بھی بہت کالے ہیں. تو میں ان سے مذاق کرتا ہوں اور کہتا ہوں یا عبداللہ وجہک کانک تم من الدین, تو وہ خوب ہنستا ہے. وہ سید ہیں وہ, اور اسی کے ساتھ پیران پیر کی اولاد میں ہیں, اور اسی کے ساتھ 400 سال سے ان کے آبا و اجداد سوڈان میں مشیخت قادریہ کا مرکز ہیں. تو خوبی ہی خوبی ہیں, اور ذہن اتنا تیز ہے پتہ نہیں مشین کی طرح پڑتا ہے, اور اس میں بیچ بیچ میں سوالات جڑتا رہتا ہے. میں نے کہا تو بھلا ہے, بس اتنی تیز تو پڑھتا ہے, تو تجھے اس کے بیچ میں یہ سب سوالات کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ خوب ہنستا ہے کہ اچھا لڑکا ہے بہت, جی خوش ہوتا ہے. تو بھائی اللہ رب العالمین جس پر کرم فرما دیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیں تو اس میں کچھ دیر نہیں لگتی ہے, شرط یہ ہے کہ آپ بھی لگ جائیں اور نبی کی سنتوں کو حاصل کریں اور اپنی زندگی میں داخل کریں, جب جا کے آپ کو کچھ حاصل ہوگا. ہم تو جب مذاہب میں پہنچے تھے تو ہمیں کوئی وسطہ بتانے والا نہیں تھا, والد صاحب نے 20 روپے بھیجے تھے. تو میں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ کیا کروں, وہ کہنے لگے کہ اس کی تم مشکات شریف خرید لو. آٹھانے تو ڈاکیے نے پیسے لانے کی وجوہ لے لی, 19.5 روپے بچ رہے, 16 روپے پہنچانے کی میں نے مشکات شریف خریدی. اور اس کے بعد پنساری بن گیا, میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں, وہی کتاب لیے اور بغل میں زبائے پھرتا رہتا تھا. جہاں کہیں انہوں نے کہا رواح البخاری, میں بخاری شریف کھول کے دیکھتا کہ بخاری میں کہاں, جہاں انہوں نے کہا رواح مسلم تو میں مسلم کھول کے دیکھتا یہ کہاں ہے. اس سے آہستہ 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 میرے ذہن کی پرداخت ہوتی گئی, پرورش ہوتی گئی, اور ذہن میرا حدیثی بن گیا. ایک دم سوائے حدیث کے میرا اور کوئی کام نہیں تھا. بعض وقت میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں, کہتا تھا میری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. آپ لوگ پہلے ایک مقصد بنا لیتے ہیں پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں, اور میں دلائل کا مطالعہ کرتا ہوں اس کے نتیجے میں جہاں پہنچتا ہوں وہ میرا مقصد ہوتا ہے. اس لیے کہیں تو ارتقا ہو جاتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا بھائی, جب یہ کالی پگڑی آپ لوگ اور یہ پگڑ سفید والا اتار لیں گے. اس کا التزام بذات ہے حضور سے, پگڑی ثابت ہے, التزام ثابت نہیں ہے. اس کو چھوڑو, سادگی اختیار کرو. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب غریب ہوئے, اب بڑے نفیس کپڑے پہنے ہوئے, کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت ہی عمدہ کپڑے پہنتے ہیں. حضرت میں فراست بہت تھی, فرمایا خود ہی سب کچھ چھوٹ جائے گا. بس کچھ ہی دن کے بعد اچھا پہننا چھوٹ گیا, اس کا شوق چھوٹ گیا. جیسے عام انسان ہوتے ہیں اس طرح رہنے لگے. ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے, طلبہ سادے سادے رہتے تھے. مولوی یوسف کے ایک یا دو سال بعد ایک طالب آئے افریقہ کے, بہت مہنگا کپڑا پہنتے تھے, غم میں بھی غم ہوتا تھا. جب میں افریقہ گیا اور وہ تنہا ملے, میں نے پوچھا تو اتنے میلے کپڑے کیوں پہنتا تھا؟ تو بتا ہی نہیں رہے. خیر, میرے پوچھنے پہ بتایا کہ ان کے پاس ایک جوڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا. وہی جمعے کی رات میں دھو لیتے تھے اور وہی ہفتہ بھر پہنتے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ جو لندن افریقہ سے آئے گا وہ بہت سارے روپے لیے ہوئے ہوگا اور بہت مالدار ہوگا, بلکہ یہ بہت سارے غریب بھی ان میں ہوتے ہیں, اپنے حال کو ظاہر نہیں کرتے, چھپاتے ہیں. ایسے لڑکے قابل اکرام ہوتے ہیں, ان کا جو ہے خیال کرنا چاہیے, پبلک کو بھی ان کا خیال کرنا چاہیے. اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو دیکھ کے کیا فائدہ, آپ لوگوں کو کیا معلوم کس اللہ والے کے برکت سے آپ کا کام بن جائے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں سے کوئی بات کرتے ہیں, ایسے عمومی خطاب, بچوں میری طبیعت خراب ہے دعا کریو. انہی میں کوئی ایسا اچھا ہوتا ہے کہ بعض وقت تو اسی وقت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ کہاں سے ہوا؟ وہی نیکوں کی برکت ہے, ان کی نیک دعاؤں کا اثر ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک بار مجھے کانپور کا ملا تھا, کہتا تھا جب میں کوئی دعا کرتا ہوں تو قبول ہو جاتی. میں کہ تو مصیبت ہے کمبخت, کہ اسے کمبخت کہتے ہیں. یہ پیار کا کمبخت ہے کہ پیار میں بھی کمبخت کہتے ہیں؟ ہاں ہاں, بدھو پنا نہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جب آئے ہیں تو نیت یہ رکھیے, نیت یہ رکھیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ساتھ لے جائیں گے, ان کی برکتیں لے جائیں گے. اب یہ ساتھ سر کھولے ہوئے بیٹھے ہیں, ادھر ہو وہ بڈھے میاں کے پیچھے کیا سر جھکائے ہوئے ہیں. ان کو سمجھاؤ کہ نبی کے دربار کی حاضری کا ادب ادب ہے. جس چیز کو عرف میں ادب احترام کہتے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. صحابہ کی عام زندگی میں نہ پگڑی ہے نہ ٹوپی ہے, کیونکہ وہ تو غریب لوگ تھے. تم اگر اپنے نبی کو پڑھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا, ایک دن حضور کے یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں, کوئی صحابی روٹی نہ ہے, وہ کئی دن اس میں بدبو آ رہی, صحابہ نے اسی کو کھایا, حضور نے بھی اسی کو کھایا. یہ تم کی شان مبارک, اور یہ وہی محمد ہیں جو خاتم النبیین ہیں, جو رحمت للعالمین ہیں, جن کا وجود باوجود ایسا ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جہاں آپ رہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے عذاب عام نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آپ کے ہوتے ہوئے عذاب عام دنیا پر نہیں آئے گا. عجیب غریب اور ایسا مبارک انسان تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ کا وجود ہوا جو عذاب عام کو روک دیتا ہے, لیکن آپ کے بعد امت کا کیا ہوگا؟ اندامیاں بڑے سخی ہیں, رحمان و رحیم ہیں, رحمت ان کی صفت ہے, صفت غالبہ ہے. فرماتے ہیں سبقت رحمتی قدری, میری رحمت میرے قلب پر مقدم ہے. تو اللہ نے عام انسانوں کو بلاؤں سے بچانے کا ایک رابطہ بتایا, وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون وہم یستغفرون. اللہ سبحانہ عذاب نہیں دے سکتے لوگوں کو جب تک وہ عمومی استغفار کریں گے. نبی کا وجود تو عام عذاب کو روک دے گا, لیکن آپ کے بعد عمومی استغفار سے عمومی عذاب موقوف کر دیا جائے گا. اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ استغفار کا اہتمام کریں, اس سے اللہ کی ذات گرامی کی مغفرت بندوں کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے اور بندوں کو بچا دیتی ہے. مغفرت کیا چیز ہے؟ غفران و مغفرت کے معنی ہیں جھانک لینے کے, گناہوں کی وجہ سے بلاؤں کا رخ گناہگار کی طرف ہو جاتا ہے, اور جب آدمی توبہ استغفار کرتا ہے تو مغفرت آ کر روک لگاتی ہے, فرضہ ڈالتی ہے, تاکہ گناہگار بندہ اپنے گناہوں کے بدلے میں کسی پکڑ میں نہ آ جائے, اس کو کہیں گرفتار کر کے داد نہ دیا جائے. استغفار کرنے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا. بارہا کا تجربہ ہے کہ جب بھی استغفار کیا گیا اللہ سبحانہ نے کرم فرما دیا, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی, ان سے چاہیے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو اپنے دامن کرم اور دامن عفو میں چھپا لے اور ہم کو ہمارے گناہوں کی سزا میں گرفتار نہ کرنا, ہم کو بچا لے. بہرحال اللہ تعالی شانہ رحمان الرحیم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں, اور آپ نے حدیث مسلسل اولیت میں ارحم من فی الارض ارحمکم من فی السمائے فرما کر اللہ کی طرف رحمت کی طرف توجہ دلائی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ سب لوگ اللہ سے رحمت مانگیں اور شخصی نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں, عمومی مانگیں, ساری امت کے لیے مانگیں, بلکہ ساری خلقت کے لیے مانگیں, کیونکہ جب اللہ سبحانہ سب پر رحم فرمائیں گے تو یاد رکھیے کہ اس کے عموم میں آپ بھی بچیں گے, عوام بھی بچیں گے, اور بہت سے اصحاب حضرات اور غلطیوں کے مرتکب لوگ بھی بچ جائیں گے. یہ عجیب حالت ہے کہ عذاب جب آتا ہے تو کسی بھی تفریق نہیں کرتا اچھے برا, سب کو پکڑ دیتا ہے, لیکن جب عمومی استغفار ہوتا ہے تو یہ استغفار کے طلب کی وجہ سے غفران کی چادر آ کر سر کو ڈھانپ لیتی, اور گناہوں کی وجہ سے جو دروازے کھلتے ہیں پکڑ کے ان دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور انسان بچ جاتا ہے. آدمی کو اپنے گناہوں پر روتے رہنا چاہیے, کیونکہ کی روایت ہے ابتعدا خطیئتی, اپنے گناہوں پر روتے رہو. ایک روایت میں کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, ہر سب خطاکار ہے, اور بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہو, توبہ کرتا ہو. اسی لیے امام بخاری نے کتاب الدعوات کے ابتدا میں باب التوبہ باب الاستغفار کو پہلے ذکر کیا ہے, کیونکہ توبہ استغفار کے بعد آدمی صاف ہو جائے گا, اور صاف ہو جانے کے بعد جب مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اس کی دعا اجابت کے دروازے میں داخل ہو جائے گی اور قبول ہو جائے گی. اسی لیے اپنے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو پہلے توبہ استغفار کرتے اور سب کے بھی مغفرت مانگتے ہیں تاکہ اللہ کی حمایت متوجہ ہو جائے. اس وقت جو کچھ امت پر آفات آ رہی ہیں اس میں دخل انسان کے اپنے اعمال کو ہے, ان اعمال کے غلط اثرات سے بچنے کے لیے استغفار کا ضابطہ ہم کو سکھایا گیا ہے, ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آگے بات پڑھتا ہوں اور اس کے بارے میں مختصر سی بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن میں. دیکھیے میں درس ہندی کی چندی کے انداز میں نہیں پڑھا رہا ہوں, نہ تو میری صحت اس کی مساعد, نہ وقت اس کی گنجائش دیکھتا ہے, اس لیے میں موٹی موٹی دو تین باتیں بیان کر دوں گا جو طلبہ کے لیے مفید ہو. نمبر ایک, امام بخاری نے یہ باب سب سے آخر میں جو رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا آخر ہو رہا ہے, آخر میں آخری چیز رکھی جاتی ہے, اور اعمال کا تولنا پھر سے آخر میں ہوگا, اس لیے امام بخاری نے اس کو آخر میں رکھ کر ہم کو اور آپ کو توجہ دلائی کہ بندے مخلوق اپنی فکر کر, کل قیامت میں تیرے اعمال توڑ جائیں گے, نظام قائم کی جائے گی, اندھا دھند معاملہ نہیں ہوگا, وزن کر کے ناپ ناپ کے تول تول کے نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے گا. نمبر دو، کل قیامت میں کیا چیز تولی جائے گی، اعمال یا صحائف اعمال یا اصحاب اعمال؟ تینوں اقوال ہیں، مشہور قول پہلا ہے، یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام بخاری، ابو ذرا، ابو حاتم، ابو محمد بن حنبل ظاہری وغیرہ کا مسلک ہے، اور یہی ظواہر نصوص سے ثابت ہے. نمبر دو، دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ سیحدث رجلا من امتی یوم القیامۃ علی رؤوس الخلائق فینشر علیہ تسعۃ و تسعین سجلا کل سجل مثل مدر بصر فیقول اتنکر من هذا شئن الظلمک کتب فی الحافظون قال لا قال بلا ان بنا لک حسنہ فتخرج بطاقت فیها شر لا الہ الا اللہ فتوضع فی کفت فتاشت سجلان وسقولت البطاقة ولا يسقل ما اسم اللہ شئ. اللہ سب کے سامنے ایک بندے کو ظاہر کریں گے اور اس کے اوپر 99 دفاتر کھول دیے جائیں گے خطاؤں کے، اور پوچھا جائے گا کیا تو کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا میں. فرمایا جائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں. اس کے بعد ارشاد ہوگا، آج تجھ پر کچھ نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، وہ ترازو کے دوسرے پدھرے پر رکھ دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ بطاقہ والا پڑا تو بھاری ہو جائے گا اور دوسری طرف کے دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے. اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی جیب اور امداد نہیں ہو سکتی. ایک تیسری جماعت سے نقل کیا جاتا ہے کہ صاحب عمل تولا جائے گا. کون تولا جائے گا؟ صاحب عمل. صلاحت کے ساتھ کون اس کا قائل ہے؟ میں تو حدیث شریف کا ایک طالب علم ہوں، مجھ کو صلاحت کے بعد میں کوئی چیز نہیں ملی. ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر کا یہ ارشاد ملا، زنوا انفسکم قبل ان تزنوا، اپنے نفوس کو تم وزن کر لو، اب نفوس کے وزن سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے حقیقت ہو، لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد اپنے نفوس کا جائزہ لینا. کیا آپ نے دن بھر کیا؟ کیا رات میں کیا؟ اس جائزے کے بعد میں آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں طلبہ پر بہت نرمی کا قائل نہیں ہوں، اگر یہ گجراتی بھر کے مل جائے اور میرے پاس کوئی مشین ہو اور اس کا نام تھپڑ کی مشین ہو تو اس میں نمبر ڈال لوں گا اور جیسا لڑکا ہوگا ویسے ہی تھپڑ ماروں گا اس کو. لیکن یہ تو لطیفہ ہے, لڑکوں کو مارنا گھر مفید نہیں. ہمارے استاد مرحوم لڑکوں کو مارتے تھے لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم کو کیا دے رہے ہیں. وہ ویسے چھڑی نہیں مارتے تھے. ایک بچے نے ایک بار پڑھی غلط ایک چھڑی, کیا پڑھا؟ اب نحوی غلطی ہے تو اس کو کھودتے اور چھڑی مارتے چلے جاتے حتیٰ کہ جو صحیح بات ہوتی وہاں پہنچا جاتے. عبد الرحمن مرحوم خالد جہرت کے سب سے زیادہ پیٹے وہی جاتے تھے, 15-20 تھڑی روز مارے جاتے تھے. اور حضرت نے ان کو نہ میر پکی اسی طرح مار مار کے یاد کرا دی تھی, ایسی پنج گن مار مار کے ان کو یاد کرا دی تھی کہ آپ میری رعایت کرتے تھے. میں مریل تھا, بالکل مریل سمجھتے ہیں, بالکل جان ہی نہ ہو. تو مولانا اس کی رعایت کرتے تھے. اس سبق میں 2 سالوں میں یہ بات کہنا مجھے یاد ہے, میاں صاحب کے ہاتھ پاؤں ایسے مارو ٹوٹ جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا ہوش سے مارتے تھے, ایسے نہیں کہ غصے میں پیٹے چلے جا رہے ہیں, روب گانٹنے کے لیے چلے جا رہے ہیں, نہیں, سمجھ کے مارتے تھے کہ اس کو کچھ چوٹ بھی نہ آئے اور سمجھ بھی آ جائے. یہی ان کا دستور تھا. ایک دن عبد الرحمن مرحوم سے فرمایا اٹھ بیٹھ, اور یہ کہہ کے اندر چلے گئے کھانا کھانے. عبد الرحمن تو میری ساتھی تھے, اب بیٹھ کے ہم سب چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں. مولانا جب آئے باہر تو سمجھے کہ عبد الرحمن تو تھک گیا ہوگا, فرمایا اچھا جاؤ. عبد الرحمن آیا, آ کے لیٹ گیا اور خوب ہنس رہا ہے. تو سمجھے 3 بار کو لوٹا بیٹھا تھا. وہ حضرت جد میں نہیں مارتے مارتے تھے, بس چاہتے تھے کسی طرح سیکھ لیں. مولوی منیر کانی نواز ایک دن کہنے لگے کہ یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ ان کو آتا ہے سب طلبہ کو آ جائے, ان کا مزاج ایسا, اسی لیے وہ اس سے ہوتے تھے. لیکن ہر بچے کو اس کی طاقت کی حد میں مارتے تھے. یہ نہیں کہ بس بے چکے مارے چلے جا رہے ہیں. ہاں اگر کوئی موٹا سوٹا ہوتا تو میں کہتا جی اسے مار لیجیے. کہ کیسے, کہ کیا ہے اس کا, کیا نام تمہارا شاگرد وہ بڈھا, یہ کیا ہے بڈھا سامنے, ہاں اگر یہ مل گیا ہوتا میں کہہ دیتا جی بس اس کو پیٹی کی کم بخت کو. سمجھے, اچھے مولانا کا مزاج اس قدر صدق تھا کہ ذہین بچوں کو جتنا پیٹتے اتنے اور قریب ہو جاتے, جتنا مارتے جھڑکتے نکالتے اتنے سر نیچے جھکا دیتے. اور مولانا ایسا تھا, اللہ کے لیے مارتے تھے, مار مار کے فارغ ہوئے اور ادھر کیا کہہ رہے, نوشاد دیکھو بیٹا یہ کام کر رہا ہوں, اس کا دل کیسا خوش ہوگا. یہی ہوتا تھا کہ وہ ڈانٹتے مارتے اور پھر یہ فرماتے دیکھو یہ کام کر لوں تو. تو سب سمجھتے تھے کہ یہ کس لیے مارتے ہیں. اب تو وہ چلے ہی گئے, عبد الرحمن مرحوم بھی چلے گئے, دونوں ایک ہی جگہ چلے گئے. وہ تمہیں کا احسان ہے جو میں نے پڑھ لیا، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا جو پڑھ لیا. اعمال بنو آدم کے بارے میں کہ وہ ان کے بارے میں تین قول ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک مسئلہ اس میں تین قول، یہ کیا بات ہے؟ صحیح بات یہ ہے قول ثالث کو ثابت ہے، اس سے مراد بے وزن و بے مقدار ہونا ہے. قول اول و ثانی مذکور ہیں، لیکن قول اول ہی ائمہ سے منقول ہے، امام ابو حنیفہ، امام احمد، تو ائمہ اربعہ میں سے ہیں. انہی کا قول، ابن حزم ظاہری اہل حدیث میں سے ہیں، انہی کا قول ہے. تو یہ تو متعین قول ہے. آگے ایک بات نقطے کی ہے، وَقَوْلَهُمْ بنو آدم کے اقوال، اعمال توڑے جاتے ہیں اقوال بھی. ضرورت کیا تھی اقوال کو ذکر کرنے کی؟ بات یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس ان کی شرط کے مطابق کوئی ایسی روایت نہیں تھی جس میں اعمال کے طور میں کبھی کرو. ہاں اقوال کے طور میں کبھی کرو ہے، اور اقوال زبان کا عمل ہے، اور جسم کے جب ایک عمل کا تولنا ثابت ہو گیا تو باقی سب اعمال کا تولنا ثابت ہو گیا. اس تولنے سے کیا مقصد ہے؟ اظہار عدل. اسی کو مجاہد نے فرما دیا کہ میزان قائم کرنے سے مراد عدل ہے. ان کی تو مراد یہ تھی کہ اقامت المیزان بإظہار العدل ہوگا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، مجاہد ہے، وزن کے قائل نہیں ہے، وزن سے مراد ان کے ہاں عدل ہے. یہ بات نہیں ہے. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، چونکہ نظر المعاذین القسط آیا تھا اس لیے اس کی مناسبت سے مصنف کر رہے ہیں وزن بالقسطاس المستقیم کی طرف منتقل ہو گیا، لہذا قسطاس کی تشریح کر لی کہ یہ رومی فبان کا کلمہ ہے جس کا معنی عدل ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم میں غیر عربی کلمات آئے ہوئے ہیں. یہ ایک مسئلہ مستقل ہے. امام شافعی، امام ابو عبیدہ ابن المثنی، امام ابن جریر طبری تو کہتے ہیں قرآن کے سارے کلمات عربی ہیں، اور جس کسی نے کسی کلمہ کو عجمی کہہ دیا امام شافعی کہتے ہیں اس کو معلوم نہیں تھا، اور ابن جریر طبری کہتے ہیں یہ من باب توارد اللغات ہے، ایک ہی لفظ مختلف زبانوں میں استعمال ہوا ہے، اس لیے بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ عجمی لفظ ہے. بہت اچھا جواب اختیار کیا ہے مجھ پر، مجھے یہاں پاکستانیوں کا ایک لطیفہ یاد آیا. ایک پاکستانی نے کتاب لکھی اور کتاب میں لکھتا ہے کہ تنور جہاں روٹی پکتی، اور یہ عربی فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں اسی کو تندور کہتے ہیں. میں نے وہاں بریکٹ میں اضافہ کیا، میں نے کہا جی ہاں چشمے بد دور، آپ نے تندور کو بنا دیا تندور، کہیں بھی نہیں ہے تندور کا لفظ دنیا لغت میں، جہاں کہیں آیا ہے تندور ہی آیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں عجمی الفاظ آئے ہیں وہ ان ظواہر سے استدلال کرتے ہیں، مجاہد تاغوس وغیرہ سے، کہ فلاں عجمی لفظ ہے، اور امید ہے یہ ہے یہ ہے. امام ابو عبید القاسمی صدام نے فیصلہ کی، بہت ذہین ہیں اور حافظ حدیث ہیں، فرماتے ہیں جس نے کہا یہ کلام عدمی ہے اس نے اصل پہ نظر کی، اور جس نے کہا یہ کلام عربی ہے اس نے موجودہ شکل پر نظر کی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھو کپور ہندی لفظ ہے، عربی میں اسی کو کافور کہتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی اصل لفظ پر نظر ڈالے گا کہے گا یہ ہندی ہے، اور اگر کوئی موجودہ شکل پر نظر ڈالے گا تو کہے گا یہ عربی لفظ ہے. سرادق اس کی اصل ہے سرا پردہ. اگر آپ اصل لفظ کو دیکھیں گے کہیں گے عجمی ہے، اور اگر موجودہ شکل کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ عربی لفظ ہے. اسی پر قیاس کرتے چلے جائیے. بہرحال قرآن میں ایسے الفاظ بہت سے آئے ہیں. علامہ تاج الدین سورکی نے 26 کلمات ذکر کیے ہیں، حافظ نے اس پر 24 کا اضافہ کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بحر العلم کی غواصی کی اور ان موجودہ کلمات پر 60 سے زائد کلمات کا اضافہ کیا ہے جن کو عجمی کہا گیا ہے. بہرحال قرآن سب کے لیے اتارا گیا ہے، اس لیے اگر ایسے کلمات اس میں دیے گئے ہوں جس کی اصل عجمی ہو اور بعد میں وہ عربی شکل اختیار کر گیا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصران افہام الرجال، قرآن میں سارے ہی علوم ہیں، یعنی جس کا انسان اپنی دینی زندگی اعتقادی حیات میں محتاج ہے سب چیز قرآن پاک میں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، اخلاق ہوں، احوال ہوں، سب قرآن پاک میں موجود ہے. اسی لیے آپ کو قرآن کریم سے اپنی ہدایت طلب کرنا چاہیے، لیکن فرقہ قرآنیہ کی طرف نہیں کہ اپنی رائے سے جو چاہے معنی بیان کر لیے، نہیں، معنی اسی سے پوچھیے جس کے سینے مقدس پر قرآن اترا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے. دیکھو اللہ نے تو فرما دیا اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، محمد بن عبد اللہ امام النبیین خاتم المرسلین اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اور تم دیکھتے ہو اسی طرح کی نماز پڑھو. اس سے معلوم ہوا وہی نماز شریعت کا مقصود ہے جو حضور پڑھ کے دکھا گئے ہیں. اپنی رائے سے محض اختلاف ائمہ کو زندہ کرنے کے لیے خام خواہ کے معنی نہ گڑھیے، معنی تو وہ پیش کیجیے جو نبی کی ذات گرامی نے پیش کیے ہیں. دیکھیے حج عرب میں ہوتا تھا، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا ہو جو قرآن نے تو کہہ دیا ایمان واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور امام النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. اب اگر کوئی آدمی حج کرنے جائے اور طریقہ محمدیہ اس کو معلوم نہ ہو تو حج کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی رائے سے جو من میں آئے گا کر کے چلا آئے گا. لہذا آپ کا طریق اختیار کرنا پڑے گا. ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. اب میں یہاں بحث کو چھوڑ دیتا ہوں, بڑی لمبی داستان ہے, اس کو پھیلانے کے لیے کافی وقت چاہیے اور کافی صحت قوت چاہیے. اور میں میرے بھائیوں 89 سال پورے کر چکا ہوں, 79 سال, 1 سال اور ہو تو 80 ہو جائیں گے, اور شاید یہ آپ لوگوں سے آخری ملاقات کو معلوم نہیں, اس کے بعد میں زندہ رہوں یا نہ رہوں اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. ہاں ایک بات بیچ میں یاد آ گئی, میں آتا ہوں کبھی کبھی آپ لوگوں کو گھڑ کے بھیجاتا ہوں, ڈانٹتا ہوں کچھ کچھ, کبھی تو یہ بھی بتا دوں یہ گجراتی بہت بدھو ہوتے ہیں. میاں ڈانٹ دو قسم کی ہوتی ہے, ڈانٹ ہوتی ہے صرف عیب نکالنے کے لیے, اور ڈانٹ ہوتی ہے اظہار محبت کے لیے. ہمارے استاد مولانا ضیاء صاحب ڈانٹا کرتے تھے, ان کی دوسری قسم کی ڈانٹ تھی, وہ عیب بھی نکلاتا تھا اور تعلق ہوتا تھا تو اس لیے لڑکے سمجھ جاتے تھے, مارتے تھے ایک مرتبہ ناخوش ہو کے چھڑی پھینکتی. اب مولانا نے تو اٹھائی نہیں چھڑی, پورا سال گزر گیا, اگلا سال گزر گیا, تیسرا سال گزر گیا, اور وہاں چھڑی نام کی کوئی چیز نہیں. میں نے ایک کارڈ لکھا, میں نے کہا جی آپ ہم لوگوں کو معاف فرما دیں, ایک چھڑی اٹھا دیں, دو اور شرح میت کا سبق اپنے یہاں رکھ دیں, تین جب آئندہ آئے تو اعلان کر دیا کہ شرح میت میرے یہاں ہوگی. پھر کسی موقع پر دو بار فرمایا کہ میاں کی وجہ سے شرح میت میں نے رکھ دی. چھڑی تو میرے اوپر پڑتی نہیں تھی, چھڑی تو آپ لوگوں پر بدھوؤں پر پڑتی تھی, خوب پیٹے جاتے تھے عبد الرحمان مرحوم, اور میں تو اپنا ٹھاٹ سے رہتا تھا. مریل ٹٹو اس طرح تھا کہ مولوی مقبول ایک دن آئے میرے یہاں, دو انگلیاں رکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری انگلیاں موٹی ہیں یا ان کا یہ, تو واقع میں میرا یہ ہڈی ان کی دونوں انگلیوں سے پتلی تھی. اب مولانا مارنے میں احتیاط کرتے تھے, ہاتھ پاؤں میں ٹوٹ گئے, بہت زیادہ تقدس تھا, لڑکوں کو مارتے پیٹتے تھے, لیکن یہ خیال کے ساتھ کی ہڈی نہ ٹوٹے, ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹے, یہ ایسے تھے ہمارے مولانا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. بس اب تو ہمارے بھی جانے کا زمانہ قریب ہے بھائی, آپ لوگ مجھے معاف کریں گے اور آپ میرے لیے دعا کریں گے. جس کسی کو میرے کوئی کلمہ سے تکلیف پہنچی ہو مجھے معاف کرے گا. ارے کل تو ہوئے کہ نہیں, بہت بدھو ہو, ابھی لکھنا متصل, اب میں تھک گیا ہوں حدیث پڑھ کے, موبل کی سنارو تصویر میں علام مومن فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ. قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبارة بن القعقاع عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة طعنه في بطانه للرحمن وفي بطانه على اللسان وفي بطانه في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضور صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، پڑھنے میں ہلکے اور میزان میں وزندار ہیں، اور وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات جلالیہ، صفات جمانیہ. صفات جلالیہ وہ صفات کہلاتی ہیں جس سے مقصود نقائص کی، عیب کی نفی ہوتی ہے. وہ تو لفظ سبحان اللہ کرتا ہے، سبحان کے معنی کیا ہے؟ منزہ من کل نقیص وعیب وبلیت، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر بلا سے. اور وبحمدہ سے صفات اکرام، صفات جمانیہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. اللہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. حمد کے معنی ہے القول بالجمیل على قصد التبجیل، خوبیوں کا اظہار تعظیم کی غرض سے. تو یہ دو کلمے اللہ کی صفات مقدسہ جلالیہ اور جمالیہ کو ظاہر کرتی ہیں اور مختصر ہیں، اس لیے اللہ کو یہ دونوں کلمات محبوب ہیں، اور جب یہ محبوب ہیں اور میزان اعمال میں وزندار ہیں تو اس سے خود بخود یہ نکل آیا کہ تسبیح و تحمید کا احترام کرنا چاہیے. اسی لیے بات علماء کہتے ہیں سب سے افضل ذکر حمد ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالی کے لیے خوبیوں کا اثبات پایا جاتا ہے. اور جب اللہ ساری خوبیوں کے جامع ہوں گے تو اس کے تقابل سے تمام نقائص اور عیوب خود بخود منفی ہو جائیں گے. اس لیے تسبیح و تحمید کا اہتمام کریے. ابن حبیرہ وزیر فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس سے نقائص کی نفی کرتا ہے، اور قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا آپ عمل کریں گے اس چیز کا جو ہے آپ کو بدلا ملے گا. اور جب آپ نے اپنے رب سے نقائص کی نفی کر لی تو آپ سے بھی نقائص کی نفی ہو جائے گی، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو پاک منزل کے لائق ہو جائے گا، اور وہ پاک منزل جنت ہے. اسی لیے قرآن میں ہے دعوا اہلھا الحمد للہ رب العالمین. تھک گیا ہوں، اب میں جوان نہیں ہوں، آپ اللہ سے معذرت خواہ ہوں. آپ کے محبت کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بعد باب ابراهيم بقدر ضرورت بات ہو گئی نا، بس یہ بہت ہے. اب دعا کراؤ تم اور یوسف کرا دیں، تم کرا دو. بہت مختصر ہو گیا. درود شریف پڑھو بھائی، دل لگا کے پڑھو. ہمارے شیخ حضرت مولانا زکریہ صاحب بعض بعض وقت بعض الفاظ بولتے تھے چھوٹے چھوٹے اور بہت بامعنی. ایک دن ہم لوگوں کو تلقین کر رہے، فرمایا درود شریف پڑھو، اللہ کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھ کر. سمجھ میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن نیت کیا ہو کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حق ہے. تو حق کے واجب رسول کی ادائیگی کی نیت سے پڑھیے، اور ہم سب گناہگار ہیں. کلکم خطاؤں خیر الخطائیں توابون، اس لیے اپنے گناہوں سے استغفار بھی کر لیجیے. الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ تلامذہ محبین محسنین اور مستحقین اور جن لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ، جن لوگوں کے حاجات ہیں ان کی حاجت پوری فرما، جن کی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. آج ان کی کا انتقال ہو گیا، مولانا عمر جی، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی آل و اولاد کو صبر عطا فرما. وہ اس مدرسے کے خادم تھے، اللہ ان کو اس کی طرف سے نعم البدل عطا فرما. مدرسے کو خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور اللہ ایسے مخلص اور خاموش مرنگا مرنگ خادم عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب پر رحم فرمائے، سب کی پریشانیوں کا کو ختم فرمائے، سب کے مکان دکان کو ترقی دے، سب بیماروں کو صحت دے، بے اولادوں کو اولاد دے، مسجونوں کو رہائی دے، مقروضوں کو سبردوشی دے، اور جس شعبۂ زندگی میں جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرمائے، اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے باشندوں کی پوری حفاظت کرے، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، دین کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرمائے، دین کی طرف متوجہ فرمائے، دین حق کے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، موانع کو دور فرمائے، قلب کی الجھنوں کو ختم فرمائے، ان الجھنوں کو دور کر کے دین حق کے سمجھنے کی طرف دل کو متوجہ فرمائے. اے اللہ، جو حاضرین میرے غرفے لے کر آئے ہیں، غیر سے ان کی ضرورتیں پوری فرما دے، ان کے مقاصد پورے فرما دے، ان کی زندگی کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اے اللہ، ہر بیمار کو بیماری سے نجات دے دے، ہر ایک کو قوت عطا فرما دے. اے اللہ، جن کے ہم پر حقوق ہیں ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی مسرت فرما، ہمارے شیخین کی مسرت فرما، ہمارے محسنین کی مسرت فرما، اس مدرسے کے ذمہ داروں اور نگرانوں کی مغفرت فرما، یوسف میاں کے خانوادہ کی مغفرت فرما، مولانا عبدالرحیم مطالعہ ان کے بڑے بھائی کی مغفرت فرما، اور اللہ ان کی اولاد کو ان کا قائم صادق بنا، ان کی جگہ پورا کام کرنے والا بنا دے، اور سب پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ، یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کی زندگی کے مقاصد کو حل فرما دے، پریشانیوں کو ختم فرما دے، اور جو سب کے دلوں میں دعائیں ہیں اور روزانہ ہوتی ہیں اور وہ دعائیں تیرے یہاں اچھی ہیں، اے اللہ ان سب میں کامیابی دے. ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. بھائیوں، میں آپ کے اور سے معافی کا خاص گزار ہوں، اب مجھ سے نہیں رہا جاتا ہے، مجھے اجازت. میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں، میں مسافر کے قابل نہیں ہوں، میں سلام کرتا ہوں آپ کو جو آپ دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.